2 जनवरी 2014, सूरह आले इमरान आयत नंबर 67। मा कान इब्राहिम यहूदियम वला नसरानिया वलाकिन कान हनीफम मुस्लिमा वमा कान मिनल मुशरिकीन। इब्राहिम न यहूदी था और न नसरानी, बल्कि हनीफ मुस्लिम था और वो शिर्क करने वालों में से न था। मौलाना, इस आयत में क्या बताया गया है वो वजाहत कीजिए।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آیت قرآن کی پڑھی گئی ہے بھی اس میں بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا پیغام ہے خود مسلمانوں کے لیے، لیکن تفسیروں میں اس کا مفہوم واضح نہیں ہے، اس لیے اس آیت سے مسلمان کوئی سبق نہ لے سکے، اس کو بس زیادہ سے زیادہ قدیم زمانے کے کا ایک قصہ سمجھتے ہیں، آج کے مسلمانوں پر وہ پوری طرح اپلائی ہو رہی ہے، لیکن اسے مسلمان بے خبر ہے کیونکہ تفسیروں میں اس کی وضاحت نہیں ہوئی. لیکن اس آیت میں جو اسلوب ہے اس سے آپ اسلوب قرآن کا اسلوب ہے، اس آیت میں بظاہر بات کہی حضرت ابراہیم کے بارے میں، یعنی بظاہر الفاظ دیکھے تو گویا حضرت ابراہیم کی برات کی جا رہی ہے یہودیت نصرانیت اور شرک سے، لیکن برات نہیں ہے، حضرت ابراہیم اپنے آپ میں بری تھے کسی برات کے بغیر. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو ضرورت تھی کہ ان کی برات کی جائے؟ حضرت ابراہیم اس سے بلند تھے کہ ان کی برات کی جائے کہ وہ یہودیت پر نہیں تھے، نصرانیت پر نہیں تھے، شرک پر نہیں تھے. حضرت ابراہیم اس سے بہت زیادہ بلند تھے کہ ان کی برات کی جائے. اس آیت میں دراصل زوال یافتہ امت کا ایک فنامنا بتایا گیا ہے. اس وقت یہ فنامنا جو تھا اپلائی ہوتا تھا نصرانی پر، یہودی پر اور مشرکین پر، آج وہ فنامنا اپلائی ہو رہا ہے مسلمانوں پر. وہ کیا؟ دیکھیے، زوال زوال میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو زوال یافتہ امت ہوتی ہے تو اس کے پاس اکابر کی داستانیں ہوتی ہیں، اس کے پاس اکابر کے نام ہوتے ہیں، سب کے پاس اکابر کے نام ہوتے ہیں. تو دور زوال میں وہ خود ساختہ طور پر ایک نیا دین گڑھ لیتے ہیں، ایک مبتدعانہ مذہب جس کا اصل دین خداوندی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اپنے حالات کے اعتبار سے، اپنے وفات کے اعتبار سے، اپنی مصلحتوں کے اعتبار سے وہ ایک دین گڑھ لیتے ہیں، لیکن ان کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس دین کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کوئی ریفرنس ان کے پاس ہو. تو وہ ریفرنس ہوتا ہے پچھلے اکابر، پچھلے انبیاء. تو یہ کام کیے ہوئے تھے یہودی اور نصرانی اور مشرک تینوں، یعنی انہوں نے خود سے ایک دن بنا رکھا تھا، وہ دن نہیں تھا جو اللہ نے اپنی طرف سے بھیجا تھا، لیکن ہر ایک نے اپنے دین کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اپنے دین کو جائز ثابت کرنے کے لیے یہ کر رکھا تھا کہ اس کو منسوب کر رکھا تھا حضرت ابراہیم سے. اس میں انتصاب کی تردید ہے, نہ کہ یہ کہ حضرت ابراہیم ایسا نہیں تھے. ان نصرانی اور یہودی اور مشرک جو انتصاب کیے ہوئے تھے, جو اٹریبیوٹ کیے ہوئے تھے, اس کی تردید ہے. حضرت ابراہیم کی برات نہیں ہے اس میں. تو اس اعتبار سے جب آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ آیت پوری پوری صادق آ رہی موجودہ زمانے کے مسلمانوں پر. یعنی بعد کے زمانے میں جو مسلمان جب زوال کا شکار ہوئے انہوں نے بھی یہی کیا. مثلا دیکھیے, اس وقت مسلمانوں میں سب سے زیادہ دھوم جو ہے نعت خوانی قوالی اور اپنے پیغمبر کو خوب بڑھا چڑھا کر پیش کرنا, عبد الانبیاء سرور کونین شاہ کونات وغیرہ وغیرہ, اور جو بھی وہ کرتے ہیں اس میں وہ شامل کیے ہوئے اپنے پیغمبر کو. مثلا ان کے جو فنکشن ہوتے ہیں تو سب سے پہلے نعت پڑھی جاتی ہے, ان کے جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں نعتخوانیاں ہوتی ہیں, قوالی کیا ہے, قوالی بھی نعت ہے. اس طرح وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم جس مذہب پر ہیں وہ مذہب وہی تو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب تھا. یہ ہے انتصاب, ایٹریبیوٹ کرنے کا معاملہ. تو قرآن کی اس آیت میں اسی انتصاب کا ابطال ہے, اسی کو غلط بتایا گیا ہے. اب دیکھیے, نصرانی نے یا کرسچن نے کیا کیا تھا, انہوں نے خدا کا بیٹا مان لیا اور بتا دیا کہ حضرت مسیح خدا کے بیٹے تھے, اور اس میں کیا کیا انہوں نے کہ تورات وہ جو کتاب تھی انجیل ان کے پاس, اس میں ایسے الفاظ لکھے جو ظاہر کرتے تھے کہ حضرت مسیح نعوذ باللہ خدا کے بیٹے تھے, جوزف سن آف گاڈ. تو اپنے غلط عقیدے کو اس طرح جسٹیفائی کر رہے تھے کہ وہ حضرت مسیح کا, یہی حضرت مسیح نے یہ بتایا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. تو یہ ہے غلط انتساب, رانگ اٹریبیوشن اپنے نبیوں کی طرف. تو اس کی تردید کی. یہودی بھی یہی کیے ہوئے تھے کہ وہ اپنے مذہب کو, یعنی یہودیت کیا تھی, یہودیت تھی یعنی اپنے مذہب کی برتری, کہ سب سے برتر مذہب ہمارا یہ ہمارا ہے. تو وہ بھی اپنے پیغمبر کو, حضرت موسیٰ کو, حضرت ابراہیم کو بڑا بنا ہوئے تھے, اس سے اپنے بڑائی کو ثابت کرتے تھے کہ ہم تو ان کے پیغمبر, ہم تو اتنے بڑے پیغمبر کے پیرو ہیں, حالانکہ پیرو نہیں تھے وہ. یہ مسلمان کے بھی ہیں, اپنے پیغمبر کو خوب بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں, اپنے دین کو خوب بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں. یہاں تک کہ جو مشرکین کا جو طریقہ تھا کہ اپنے شرک کو حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کیے ہوئے تھے, یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم تو ابراہیم کے پیرو ہیں, تو وہی تو مسلمان بھی کیے ہوئے. اب دیکھیے, بوجھ زمانے میں درگاہیں کیا ہیں, درگاہیں یہ تو ہیں, درگاہ اور اس طرح کے دوسرے جو مظاہر مسلمانوں میں ہیں وہ وہی تو ہے. تو دیکھیے اس آیت میں حضرت ابراہیم کی برات نہیں بیان کی گئی ہے بلکہ امتوں کی ایک برائی بتائی گئی ہے کہ دور زوال میں جب ان کے اندر خرابیاں آتی ہیں تو خرابیاں تو بہت بدعت ہوتی ہیں, بہت انوویشن ہوتی ہیں, لیکن اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ اٹریبیوٹ کر دیتے ہیں اپنے پیغمبر کی طرف. تو اس لحاظ سے دیکھیے تو یہ آیت پوری کی پوری اپلائی ہو رہی ہے بعد کے زمانے کے مسلمانوں کے اوپر. اس طرح یہ وارننگ دی گئی ہے, یہ آیت سچ پوچھے کہ وارننگ ہے مسلمانوں کے لیے, یہ آیت جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک تنبیہ ہے, ایک وارننگ ہے کہ اگر تم بھی ایسا کرو گے کہ اپنے خود ساختہ مذہب کو, یعنی اسلام کے خود ساختہ ایڈیشن کو, یعنی اسلام کا خود ساختہ ایڈیشن تیار کرو گے, اس کو منسوب کر دو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, تو اس انتساب کی وجہ سے وہ صحیح نہیں ہو جائے گا. مجھ اس منسوب کرنے کی وجہ سے, اٹریبیوٹ کر دینے کی وجہ سے وہ محمدی مذہب نہیں ہو جائے گا, وہ اللہ کے ہاں بلا شبہ بیسلس قرار پائے گا, جسے کوئی اصل نہ ہو, جس کی کوئی اس پر کوئی ریوارڈ نہ ہو. یعنی اس کی وجہ سے یعنی اپنے غلط اعمال کو اگر تم منسوب کر دو گے خود اپنے پیغمبر کی طرف, تو اس سے پکڑ سے پچھلے جاؤ گے, اللہ کی پکڑ پھر بھی آئے گی تمہارے لیے. جس طرح یہود کی آئی اور دوسرے قوموں کے لیے آئی, تو یہ آیت جو ہے ایک بہت ہی سخت وارننگ ہے مسلمانوں کے لیے, جو ابتدا میں دی گئی تھی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو زوال نہیں آیا تھا, زمانے تو امت اپنے حال اصل حالت پر تھی, لیکن یہ پیشگی وارننگ تھی. یعنی دور عروج میں دور زوال کی نشاندہی اور وارننگ. اس ساتھ اس اعتبار سے یہ قرآن کی آیت جو ہے بہت زیادہ اہم ہو جاتی ہے. آپ غور کیجئے مسلمان میں جتنی بھی رسمیں ہیں, جتنے بھی مبتدانہ طریقے ہیں, جتنے بھی ان کے ملی تشخصات ہیں, جتنے بھی ان کی مضاحات کے طور پر جو چیزیں لے رکھی ہیں انہوں نے دوسروں سے, ان سب کو انہوں نے منسوب کر رکھا ہے اپنے پیغمبر سے. جیسے آج کل دیکھیے مسلمانوں کا کوئی بھی فنکشن ہو, ایک رواج ہو گیا ہے کوئی بھی فنکشن ہو, اس میں نعتیں پڑ جاتی ہیں. یعنی گویا کہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ تو بالکل محمدی مسلک ہے ہمارا جس پہ ہم قائم ہیں, حالانکہ نعت خانے خود بھی محمدی مسلک سے اس کا کوئی تعلق نہیں. نعت خانے تو ایجاد ہے بہت بات کا بنا لیا مسلمانوں نے, رسول اور سارے رسول کے زمانے میں کوئی نعت خانی تھی نہیں. نعت خانی کا اسلام کے مزاج سے کوئی تعلق نہیں, اسلام میں ایک ایلین چیز ہے. لیکن تمام ہر فنکشن میں, ہر اسٹیج پر, ہر موقع پر نعت خوانی ہوتی ہے. یہی تو ہے یہ کہ اپنے خود ساختہ رسم و رواج کو جسٹیفائی کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر. تو اس آیت میں ظاہر نام لیا گیا ہے یہود کا, نصرانی کا, مشرکین کا, اور بظاہر اس میں لفظی اعتبار سے ایسا محسوس ہوتا ہے جسے حضرت ابراہیم کی برات کی جا رہی ہے, وہ ایسے ویسے نہ تھے. نہیں, اپنی حقیقت اعتبار سے اس کا خطاب قوم و امتوں کی طرف ہے اور اب مسلمانوں کی طرف ہے. امتوں کی جو دور زوال میں جو نفسیات ہوتی ہے, امتوں کے دور زوال میں جو مزاج بنتا ہے, اس مزاج کے تحت جو ایک فنامنا پیدا ہوتا ہے کہ اپنے اعمال کو منسوب کر دینا اپنے پاغبروں کی طرف, تو اس کی اس میں نشاندی کی گئی ہے. اور اس کو اور کیا یہ وارننگ دی گئی ہے کہ اسے بچو. جس طرح یہ احتساب مشرکین کے لیے کام نہیں آیا, یہود کے لیے کام نہیں آیا, اور کرسچن کے لیے کام نہیں آیا, اسی طرح سے یہ احتساب تمہارے بھی کام میں آنے والا نہیں. محض منسوب کر دینے سے ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہو جائے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے, ایسا ممکن نہیں ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن کے ابتدائی صورتوں میں جو بہت سی آیتیں اس قسم کی ہیں جس میں بظاہر نصرانی, یہودی وغیرہ کا ذکر ہے, خود مشرکین بھی جو ہیں, آج ہم ان کو مشرک کہتے ہیں لیکن حقیقت وہ اپنے کو کیا کہتے ہیں, اپنے کو امت ابراہیم کہتے تھے وہ. یعنی ہم ان کو مشرک کہتے ہیں لیکن خود اپنے آپ کو وہ بتاتے ہیں کہ ہم امت ابراہیم ہیں. یعنی خود مشرک بھی اپنے کو امت ابراہیم بتاتے تھے, وہ نہیں کہتے کہ ہم مشرک لوگ ہیں. تو آدمی دیکھیے شرک کرتا ہے اور نام لیتا ہے پیغمبر کا, بدعت کرتا ہے اور نام لیتا ہے پیغمبر کا, غلط رسم اختیار کرتا ہے اور نام لیتا ہے پیغمبر کا. تو یہی جو یہ جو برائی ہے انہیں پیغمبروں کی طرف منسوب کر کے ایک غلط کام کو اختیار کرنا, یہ جو برائی ہے جو امتوں میں زوال کے زمانے میں آتی ہے, وہی برائی مسلمانوں کے اندر بھی آنے والے تھی. اس لیے پیشگی طور پر اس سے تنبیہ کی گئی. ظاہر ہے کہ یہ آیت اتری تھی 7ویں صدی عیسوی کے ربیع اول میں, رسول اللہ صلی اللہ کے زمانے میں, آج تو اتری نہیں. تو کیا یہ ایڈوانس وارننگ تھی, پیشگی وارننگ تھی, ایڈوانس وارننگ, پیشگی طور پر پتا گیا تاکہ تمہاری اگلے نسلوں میں, تمہاری اگلے نسل جب آئیں گی جن میں زوال آ چکا ہوگا تو یہ سب کریں گے وہ. تو یہ سچ پوچھیے تو مسلحین کے لیے بتایا گیا کہ مسلحین کو کیا کام کرنا چاہیے. سچ پوچھیے تو یہ مسلحین کے لیے ہدایت نامہ ہے, ہر زمانے میں مصلحین ہوتے ہیں, ہر زمانے میں اصلاح کرنے والے اٹھتے ہیں, ان کو یہ گائیڈنس دی گئی بعد کے زمانے کے مصلحین کو کہ تم کو جو سابقہ پیش آئے گا وہ اس میں کیا کیا خرابیاں ہوں گی, کیا کیا خرابیاں ہوں گی, اس کو پیش کی طور بتا دیا گیا. لیکن چونکہ تفسیروں میں یہ بات واضح نہیں, تو مسلم بھی نہیں سمجھتے کہ اس میں ہمیں ہدایت نامہ اس کے اندر ہے, ہمیں ہماری گائیڈنس اس کے اندر ہے, ہم کس طرح اس طرح ہی کام کریں. تو یہ آیت بہت سوچنے والی آیت ہے, بہت زیادہ یہ جھجھوڑتی ہے, بہت زیادہ متنبع کرتی ہے. یہ گویا ایک چشم کشا آیت ہے, اور اس زمانے کے مسلمین جو ہیں, مسلمین امت جو ہیں, ان کو ایک اس میں ایک رہنمائی دی گئی ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے. یعنی غلطی کی یا خرابی کے نشادی کر کے مسلمین کو بتایا گیا کہ انہیں کن خطوط پر, کن لائنوں پر اصلاح کا کام کرنا ہے. ورنہ آپ دیکھیے, یعنی کس کو معلوم تھا کہ مستقبل میں کیا ہوگا, یہ تو صرف اللہ کو پتا تھا. تو اللہ تعالی نے ساتویں صدی عیسوی میں اس بات کو جانا جو قانون فطرت کے مطابق خود امت مسلمہ میں پیدا ہونے والا تھا, اور اس کو پیشی طور پر اس کی وارننگ دے دی. اس وارننگ کے بعد اب مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس پر قائم رہیں, کیونکہ جب آدمی کو باخبر کر دیا جائے, آدمی کی غفلت کو توڑ دیا جائے, تو اس کے بعد اگلا مرحلہ مؤاخذہ کا ہوتا ہے. اس کو یاد رکھیے, جب کسی فرد یا کسی گروہ کے کی بے خبری کو توڑ دیا جائے, اس کی غفلت کو توڑ دیا جائے, اس کو آگاہ کر دیا جائے, تو اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ اگلا مرحلہ تو پھر مؤاخذہ ہے, پکڑ ہے. تو یہ بہت زیادہ ہلا دینے والی آیت ہے, اور بہت زیادہ, یعنی اگر صحیح معنوں میں لوگ اس آیت کو پڑھیں, صحیح معنوں میں سمجھیں, اس کے صحیح مفہوم کے اعتبار سے اس کو لیں, تو بالکل ان کے زندگیوں میں ایک انقلاب آ جائے, ایک نئی زندگی ان کے اندر ایمرج کرے, ان کے ہر روش میں ایک تبدیلی آ جائے. تو اس آیت پر بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. دیکھیں قرآن میں ایک قرآن اتارا گیا تدبر کے لیے, لیتدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب. کہ تدبر یا تفکر یا غور و فکر ہے وہ چیز جس سے آدمی کے اندر یہ اسپرٹ جاگتی ہے کہ وہ نصیحت لے, وہ اپنی اصلاح کرے, وہ اپنے کو بدلے, وہ اپنی غلطیوں کو سمجھ کر اپنا آپ کو اس سے بچائے. یہ سب تدبر کے ذریعے ہوتا ہے. تدبر نہیں تو آگاہی نہیں, آگاہی نہیں تو بےخبری بھی ٹوٹنے والی نہیں, بےخبری ٹوٹنے والی نہیں تو پھر کہاں سے وہ جذبہ پیدا ہوگا جب کہ آدمی یہ فیصلہ کرے کہ مجھے آج سے اپنے کو بدلنا ہے, آج سے اپنے غلطی کو چھوڑ کر نئے راستے پہ چلنا ہے. تو یہ ساری باتیں آتی ہیں تدبر سے. اگر آپ تدبر نہ کریں تو قرآن لگے گا آپ کو کہ یہ تو ماضی کے قصے ہیں. اگر آپ غور فکر نہ کریں, صرف تلاوت کر لیں بغیر سوچ سمجھے, غور فکر کے بغیر اگر آپ تلاوت کر لیں صرف, تو آپ کو لگے گا قرآن جو ہے وہ پچھلے لوگوں کی کچھ قصے کہانیاں اس کے اندر ہیں. لیکن جب آپ غور کریں گے, تدبر کریں گے, تو آپ کو, آپ کے لیے قرآن آئینہ بن جائے گا. آئینہ یعنی قرآن کے آئینے میں آپ اپنے آپ کو دیکھنے لگیں گے. قرآن کے اندر آپ کو اپنی کمیاں, اپنی خرابیاں, اپنی غلطیاں سمجھ میں آنے لگیں گی. تو یہ بہت زیادہ سوچنے والی بات ہے, اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ تمام جو اصلاح کے دروازے ہیں, جو ہدایت کے دروازے ہیں, جو سعادت کے دروازے ہیں, جو نجات کے دروازے ہیں, وہ سب کھلتے ہیں تدبر, غور فکر اس کے ذریعے سے. جن لوگوں کے اندر یہ مزاج نہ ہو تو ان کے لیے تمام دروازے بند رہیں گے, ان کے لیے تمام دروازے بند رہیں گے. یہ بڑی ہی انوکھی بات ہے کہ جن لوگوں کے اندر تدبر, تفکر, تبسم یہ سب باتیں نہ ہوں تو ان کے لیے تمام دروازے بند رہتے ہیں, کیونکہ سوچ کے راستے ہی سے اصلاح آتی ہے. یاد رکھے جتنی بھی اصلاح ہے وہ سوچ ہی کے راستے سے آتی ہے. پہلے آدمی سوچتا ہے پھر وہ فیصلہ لیتا ہے. اگر آپ سوچیں گے نہیں تو آپ فیصلہ بھی نہیں لے سکتے. اگر آپ نہ سوچیں تو آپ کوئی نیا فیصلہ نہیں لے سکتے. یعنی بظاہر آدمی اپنے ظاہری وجود کے ساتھ کام کرتا ہے, لیکن فیصلہ تو مائنڈ میں لے آتا ہے. بظاہر آپ کوئی کام کرتے ہیں, مثلا نماز پڑھنا ہے آپ کو, تو نماز بظاہر آپ اپنے جسم سے پڑھتے ہیں, اعضاء و جوارح سے پڑھتے ہیں, لیکن فیصلہ تو آپ ذہن میں لیتے ہیں. کوئی بھی فیصلہ ہمیشہ ذہن میں لے آتا ہے. تو اس معاملے میں بھی جب آپ سوچیں گے تو آپ کو اللہ کی ایک رہنمائی یاد آئے گی, پھر آپ اپنے ذہن میں ایک فیصلہ لیں گے, پھر اس ذہن کے مطابق آپ اپنے اندر نئی تبدیلی لائیں گے, ایک نئی پلاننگ کریں گے. تو قرآن کی یہ آیت پوری کی پوری مودانہ کے مسلمانوں پر اپلائی ہو رہی ہے, پوری کی پوری مکمل طور پر. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس سے سبق لیں اور اپنی زندگیوں کو صحیح راستے پر چلائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.